بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أهل الله، فاللهم الدائم على أدائهم أداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب، ما در جلسه قبل راجع به میزان مقداری با دوستان حرف زدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. हमने अपने आखिरी हफ्ते में की जाने वाली गुफ्तगू में मीज़ान के हवाले से आप अजीज़ों की खिदमत में नुकात पेश किए।
माँ हवाले में रूहान बख्श कर दिन दर काफ़ी
और हमने मुख्तलिफ आलमों का जिक्र किया था।
अला चुन दोस्तान अजय चुन चादी दस्तान बदमान हूँ मैं हवाले में बराजुन का खिदमत हूँ
क्योंकि आज आने वाले अफराद में बहुत से ऐसे हैं जो आज पहली मरतबा नजर आ रहे हैं तो वो उनके जहनों को नजदीक आने के लिए कुछ बस आलमों का जिक्र करेंगे, सारी बातें नहीं दोहराई जा सकती।
देखिए आलम में नामे अमल बतायुर कुतुब बुद
एक आलम ऐसा होगा कि जिसमें इंसान का नाम है अमल और उसकी किताबों का खोला जाना है
कि नामे अमल छे और कुतुब रो बात कर रहे हैं।
इसको हमने बयान किया गया कि नाम अमल से क्या मुराद है, किताबों का इंसान की गली में पढ़ना और उसका फैलना और उसका खुलना इससे क्या मुराद है।
एक ही अवालम क़यामत अवालम आलम शहादत बुद
और क़यामत के जो आलम जिक्र किए गए उनमें से एक आलम जो है वो शहादत का है, गवाही शहादत में गवाही।
इन मैं सुन में क्या असल मौत कुरान بر کسی که اینو بارها گفتم بر کسی که در جبهه جنگ کشته می شود اطلاق شهید بر او در قرآن نشده ها.
اس کو میں پہلے بھی متعدد بار بیان کر چکا ہوں اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی جنگ میں جبہے پر جہاد پر مارے جانے والے کے لیے لفظ شہید کو نہیں بیان کیا گیا
بلکہ یہ لفظ دقیق تری در قرآن
ہے بلکہ اس سے زیادہ دقیق لفظ ہے جس کو قرآن نے جہاد میں مارے جانے والے شخص کے لیے بیان کیا
من قتل فی سبیل اللہ ان واجہ قرآنی ہے
قرآن نے جو لفظ دیا کہ جو شخص جہاد میں جنگ میں مارا جاتا ہے حق کی خاطر اس کو قرآن نے کہا کہ جو راہ خدا میں مارا گیا
ولذا خیلی دائرہ شہادت تنگ میشه مشہادت بے معنی کشته شدن
یعنی شہادت پر سب صرف مرنا نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ مزید تنگ ہو گیا خدا کی راہ میں مارا گیا
آنے کے فی سبیل اللہ کشته شده
وہ شخص کے جو خدا کی راہ میں مارا جائے
اما به شهید هم شهید میگن چون ناظر بر اعمال شماست
لیکن شهید کو بھی ہم اس لیے شهید کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہے
کاری نداره میگن خب عالم شهادت عالم شهادت چی بود؟ عالم شهادت این بود که انبیا، اولیا، چه، زبان، زمان، زمین، ملائکه اینها شهادت هست
بس عالم شہادت یا گواہی کا عالم اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں انبیاء ان کے اوصیاء اولیاء حتی خود انسان کے اعضاء و جوارح انسان پہ گزرنے والا زمانہ اور زمین یہ سب اس کے بارے میں گواہی دیں گے
دیکھیے اوالے میں کہ بحث کریم عالم صراط بود کہ وہ مفصل بحث کردیم میں شاید در 12 جلسه بحث شده
اور تقریباً 11-12 جلسوں پر مشتمل ہے گفتگو تھی ہماری جو صراط سے متعلق تھی کہ یہ بھی ایک پورا ایک عالم ہے اس کو ہم نے بیان کیا
بشوی از اونی که در ذہن شما هم باشه اون نیست اون رو بحث کردیم
اور ہم نے اس کو بھی بیان کیا تھا کہ صراط سے جو مراد ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے حقیقت میں صراط کچھ اور ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے
یہ کہ ہمارا میں میزان بود
اور اس کے بعد جو بحث چل رہی تھی وہ عالم میزان پر ہے
واقعش این ما در اون حفظ این عالم میزان رو به شکلی رفا کرد
اور حقیقت میں ہم نے گزشتہ ہفتے کی گفتگو میں اس عالم میزان پہ جتنی بحث مناسب سمجھتے تھے اس کے بعد اس کو مزید آگے نہیں بڑھایا.
آره چون حضورتون عرض کردم داشتیم به یه طرفی میرفتیم که یه بوده شاید خودم ادراک خودم قصور داشت
اور اب تیز بحث میں ہم اس منزل تک آگئے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ اب اس سطح کے لیے کافی ہے اور ظاہراً فنی بحث زیادہ ہو رہی تھی تھکاوٹ کا سبب تھی.
باشه انشاءالله یه موقعی وقتی باشه و خدا توفیقی بده و فهمی پیدا بکنیم بگیم و یه چیز دیگه
انشاءالله اگر کبھی مناسب موقع ملا اور کوئی فرصت ہوئی تو اس میں مزید اس بات کو بیان کیا جا سکتا.
خب بعد از عالم میزان عالم حساب.
میزان کے بعد جس عالم کی طرف ہم آئیں گے اور بحث کریں گے وہ حساب کا
عالم. عالم حساب رو میخواییم به خلاف عالم میزان مفصل بحث.
اور میزان کے مقابلے میں ہم اس عالم حساب کو زیادہ تفصیلی طور پر بیان کریں گے.
ان عالم عدد عدد و حساب انو مهم حرف بزنیم راجع
به یہ عالم کے جس میں عدد اور حساب کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے.
یادتون باشه بنده بنا ندارم که در این مباحث به یک جاهایی برم که شما رو گیج کنم.
یه ذهنم میں رکھیے گا کہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتا کہ ان گفتگو میں کہیں بھی کوئی ایسا موقع ہے جہاں آپ کے اذہان جو ہیں وہ تشویش کا شکار ہو جائیں.
ولی ذرا میخواد دوستان خوب بدانند بعضی از مسائل.
لیکن حقیقت میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو مسائل ہیں ان کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ اپنے بیان کر دوں.
اینی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم یه مقدمه است برای ورود به بحث حساب کتاب.
اور جو اب میں آپ کے سامنے نکات پیش کرنے جا رہا ہوں یہ در حقیقت مقدمہ ہوں کہ ہماری اس گفتگو کا جو ہم عالم حساب میں کرنا چاہتے
ہیں. یادتان باشد اینی که الان عرض میکنم خیال نکنید این هر کسی دارد.
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو باتیں میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ عمومی باتیں ہوں گی یہ ہر جگہ نہیں مل سکیں.
امروز بعضی از مواقع دکانهای عجیب و غریب هست برای گول زدن مردم.
آج کل ہم مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ عجیب عجیب قسم کی دکانیں کھل گئی ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں دین کے نام پہ.
از دعانویسی کے رشتے تھا چیزای دیگه تھا ادعاهای دیگه
اور یہ دکانیں ہر جگہ ہیں مثلا اخبارات میں بھی ہیں مختلف جگہوں پر بھی ہیں اور لوگوں کے درمیان ہاں
تا مسائل دیگه بتا ادعاهای دیگه اینا خیلی قبول نکنید.
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے.
یه آقایی بود در ایران.
ایران میں ایک آدمی تھا.
این آقا مورد عنایت مرحوم امام بود.
یہ جو شخص تھا جس کے بارے میں واقعی نقل کیا جا رہا ہے امام خمینی کے خاص افراد میں سے تھے. امام خمینی بہت محبت سے پیش آتے تھے ان کے ساتھ.
امام نسبت وہ علاقه خاص سے داشت.
بہت خاص تعلق تھا امام کا دوستی تھی امام کی.
این آقای سراج مسئول ملاقات های امام بود.
آقای سراج موسوی جو ہیں وہ امام کی ملاقاتوں کو ارینج کیا کرتے تھے.
وہ یہ بار دیدی پیر مردی آمد
کہتے ہیں ایک مرد آمد دیکھا ایک بڑا شخص آیا
خب کہ گفتن پیر مردی میاد وارد بشه
اور میں نے امام کو بتایا کہ ایک بڑا شخص آ رہا ہے اور وہ اندر گیا ملنے کے لیے.
آمد و بھائی میں نے بھی شخص امیش کیے
کہا میں نہیں پہچانتا تھا کہ آنے والا کون ہے.
آقای قرائتی اونجا بود.
آقا محسن قرائتی وہ کہتے ہیں کہ میں وہ وہیں پہ تھے.
آقای قرائتی در اون زمان مسئول نمیدونم حلم الف با یاد دادن به بی سوادا بود.
اور اون زمانے میں
بسید
سوادا
بود.
اور اون زمانے میں آقای قرائتی ہیں ان کے پاس جو ذمہ داری تھی وہ ان پڑھ لوگوں کو پڑھانے کی تحریک کے نام سے وہاں پہ چلی تھی سوادا موزی کے نام سے کہ جو ان پڑھ ہیں گاؤں دیہات رہنے والے ہیں ان کو جتنا پڑھایا جا سکتا ہے اس کے لیے کوشش کی جائے. اس کے ہیڈ تھے.
ان آقا شروع کرد به آقای قرائتی نصیحت کردن. اون مکلاس دار لباس مرحوم شده از بسته
لباس هم
نه
اون نصیحت نہیں کرد.
آره
اس آنے والے شخص نے کہ جو ضعیف العمر تھا اور روحانیت یعنی علماء کے لباس میں نہیں تھے سادہ کپڑوں میں تھے انہوں نے آقا قرائتی کو جو عالم تھے وہاں موجود تھے ان کو نصیحت کرنا شروع کی.
آقا قرائتی کو یہ انقدر مومنین رو تحقیر نہ کن.
اور آقا قرائتی نے ان کے جواب میں کہا کہ اتنا زیادہ مومنوں کی کو حقارت سے نہ دیکھو ان کی عزت نہ کرو.
بلد بودن یا نبلد نبودن ملاک انسانیت نیست.
और उन्होंने हमसे कहा और कादिर से कहा कि ये किसी को हॉलीवुड पे आए या ना आए, यानी हुरूफ काजी आना या ना आना इंसानियत का कोई मेयार नहीं है। उनकी बातों को सुनकर अगर कादिर थोड़ा सा अजीब सा लगा उन्हें जाहिर। सिराज कहते हैं जो इमाम की मुलाकातों के मैनेजर थे, कहा कि मैंने पहचानता था ये बात हो रही थी, इतने में अहमद खुमैनी इमाम खुमैनी के बेटे आए और आगे इन बूढ़े शख्स का अंदर चलिए। सिराज कहते हैं कि जब मैं इस बूढ़े शख्स का दाखिल हुआ इमाम के कमरे में, देखा इमाम मुंतजर थे इस शख्स के और अपने हाथों को खोला हुआ था कि वो इमाम के तरफ आगे बढ़े।
इन अंगुष्ठर
इस आने वाले बूढ़े शख्स ने एक अंगूठी इमाम को दी।
ये रॉय शरण नाम है, मुझे इनको भी अंगूठा रागांदे बुद्धा जब मोहम्मद मेरा पैदा ना बुक कुछ बस जब मोहम्मद कुछ बात हो गया याद है तुम भाई शेर ना हक का हाँ हम हर कह तो क्या ना मेरा वैसा बुक गया।
ये जो अंगूठी थी इसकी खुसूसियत ये थी कि अंगूठी बाजोगत चली जाती थी बाजोगत आ जाती थी, न इसके जाने का पता होता था किसी को, न इसके आने का पता होता था। मकसद ये था ये वाकये को बयान करने का कि तमाम चीजें हकीकत हैं, कुछ वाकयात ऐसे जिनको हम और आप नहीं समझ रहे होते, लेकिन हर किसी के पीछे मत चले इस नाम पे, हर किसी के पास करामात नहीं होती, दुकानबाजी होती।
याद है तुम भाई शाहिंद
ये दुकानदारियां लगाई हुई लोगों ने, दुकानें खोली हुई हैं, इनसे बचें। बाज लोग पहले करामात की करामतों के मुनकर हैं, वो गलती पर उसके बरक्स बाज लोग ऐसे हैं जो हर किसी को साहिब करामत मानने पे तैयार हैं।
हर दोष गलत
है, दोनों गलत है।
तो इन अंगुष्ठर आखिर एक रोज तो दस्त इमाम खुर्द शो
इमाम खुमैनी के हाथ में जो अंगूठी थी उसका अकीक एक दिन टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया।
चुन इन औकत अरदाम का अंबूद
और ये आने दामगान शहर है ईरान का, वहां से ताल्लुक था। और उसको कहा कि भाई तुमने जो अंगूठी भेजी थी उसका ये हो गया, उसका नक टुकड़े टुकड़े हो गया। और उसको डर लगा कि भाई इमाम खुमैनी के हाथ में जो अंगूठी थी उसका पत्थर मेरी दुकान से गया था, वो टुकड़े टुकड़े हो गया, मुझे तो दुकान बंद कर देनी चाहिए। ये शख्स कुम आया अगर एक आलिम है ताहिर खुर्रम आबादी उनके घर पे कुम में
आयतुल्लाह है वहीद खुरासानी उस्ताद इमाम अदशी इयादत है
और आगे वहीद खुरासानी जो आगे फरमाते मेरे उस्ताद हैं उन्होंने उस शख्स की इयादत की जो तालिबान से था दामगान से आया था।
ऊंचा और ये वहीद ये फकीर है मुजतहिद अजीन आगे मुछल्ला एक सवाल कर
वहां आगे वहीद खुरासानी के जो फकीह हैं उन्होंने इसी शख्स से एक सवाल किया
गोफ आया अदद हम रूह दरे
और पूछा आगे वहीद ने उससे कि क्या अदद का भी कोई रूह है, अदद की कोई रूह होती है।
अदद हम रूह दरे इशुन गुफ्तन बैले को बुरहान शिये एगावे बुरहान क्या बुरहान इनके अदद रूह दरे
अदर समझते ना जिसको हम डिजिट कहते हैं 1 2 3 नंबर्स जो होते हैं। सवाल पूछा गया कि ये जो अदद है डिजिट है क्या इसकी भी रूह है, फकी सवाल कर रहा है एक शख्स से और वो शख्स जवाब देता है कि हाँ इसकी भी रूह होती है। उसके बाद उन्हें बुरहान चाहिए ऐसे नहीं मानूंगा दलील चाहिए, उस शख्स ने इस पर दलील बयान की कि इस दलील के तहत अदद की रूह होती है।
अरे ये आवाज दर इकामे ये बुरहान में कोना बरीन के अदद रूह दरा परिये फकी
बस एक इंसान एक फकीर के लिए दलील ला रहा है बयान कर रहा है उसको कि इस दलील के तहत अदद की रूह होती है।
ये मुकदमे को गुफ्तम तो बेफहम अदद चाहिए
बस इस मुकदमे को मैंने इसलिए बयान किया था कि हम जो कि बयान किया था कि अदद और हिसाब की गुफ्तगू करनी है तो हमें पता चले कि अदद और हिसाब क्या है।
खूब इन लोहे महफूज हम के आई हाफिजियान निवेशते दर हम इन जो बुदा आई हाफिजियान उन्हें हम इन्हें अज हम इन जो इस्तफादे करते
यहाँ पे हमारे एक लोहे महफूज का नक्श
किताब है
किताब है और उसमें कुछ नक्श पाए जाते हैं जो लोहे महफूज
हम
कहते हैं मेरे पास वो किताब यहाँ मौजूद है कहते हैं वो किताब मेरे पास मौजूद है उसको लिखने वाले ने भी यही में लिखा था पाकिस्तान में लिखा था उस किताब को कहते मेरे पास मौजूद है वो किताब
किताब
बस जहन में رکھیے گا. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ادر ہے, حساب کتاب ہے, قیامت ہے, محور پہ گفتگو ہوگی.
ہم محاسبے میں,
ہمارا حساب لیا جائے گا.
ہم حسیبی درکار است. خدا یکی از اسماء صفات حضرت حسیب است.
خدا کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام حسیب ہے, حساب کرنے والا.
پس یادتون باشه الان تو عالم همه چیز رو دارن با عدد میسنجن.
بس اب عالم میں, کائنات میں ہر چیز کا پیمانہ عدد ہے.
حتی وزن هم معیارش عدد ہے.
ہم جو وزن کرتے ہیں چیزوں کا, اس کا بھی پیمانہ اور معیار عدد ہی ہے.
یک گرم, دو گرم, دس گرم, صد گرم, ہزار گرم, دو ہزار گرم, دو ہزار کیلو. ہاں یادتون باشه ابتناء وزن هم بر عدد.
یعنی وزن کی جو ابتدا ہے, وزن کو بھی جو کیا جاتا ہے وہ بھی عدد کے حساب سے کیا جاتا ہے. ایک گرام, دس گرام, پچاس گرام, اس کے بعد پھر کلو گرام, اس طرح سے جتنے بھی پڑتی ہے چیز, ابتدا عدد ہی ہے.
حالا میری میاں پردے بالائی ان عالمی کے حصے,
اب ہم اپنے اس کائنات اور اس عالم سے باہر کی طرف اگر نگاہ ڈالیں جو عالم بالا کہلاتا ہے,
تمام اجرام کیهانی و کهکشان ها,
تمام کهکشان گلکسیز, تمام سیاره,
به مشیت الهی,
خداوند عالم کی مشیت کے تحت,
با اندازه گیری خاص,
ایک خاص اندازے اور مقررات کے اندر
داره اداره میشه,
اپنی حرکت کو جاری رکھے ہوئے ہیں.
و اساس اون اندازه گیری که مشیت خدا بر او تعلق گرفته عدد است,
اور خداوند عالم کی مشیت کے مطابق جو ان کا اندازہ گیری ہوتی ہے, ان کا پیمانہ ہوتا ہے, وہ بھی عدد ہے.
بشر برای دست یافتن به دانش هایی که دست یافتن بر اونها مشکل بوده به واسطه عدد دست یافته,
اور انسان نے ان علوم کے جن کا حاصل کرنا اس کے لیے مشکل تھا, دشوار تھا, ان علوم تک رسائی حاصل کی, وہ بھی عدد کے وسیلے سے.
اسرار جہان را بے واسطے عدد پہ دست آورد,
کائنات کے راز و رموز کو سمجھنے کے لیے عدد کا سہارا لینا پڑتا ہے.
طبیعت و خلقت را بے واسطے عدد تونسته اندازہ گیری کنے,
طبیعت کو, خلقت کو, جو کچھ بھی کائنات میں چیزیں خلق ہو رہی ہیں, ان تمام چیزوں کا اندازہ عدد سے لگایا جاتا ہے.
بے ہر نسبت کہ انسان با اعداد آشناتر باشے. این موبائل کیا تم شما
برای مرمانی اپنے موبائل کو بند کر دیجئے. درود بھیجئے محمد علی محمد. اللہ
صلی اللہ
که انسان محاسب تر باشه, آشنایی با اعداد بیشتر داشته باشه, احاطش بر این عالم بیشتره.
جتنا انسان کا اعداد پر عبور ہوگا, احاطہ ہوگا, اتنا ہی وہ کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے سے زیادہ نزدیک ہوگا,
آگاہی بیشتر میشه,
اس کی علم اور آگاہی میں اضافہ ہوگا.
اساس همه چیز عدد ہے,
بس ہر چیز کی بنیاد عدد ہے.
خود انسان هم که از جمله آفریده های پروردگاره, اونم اساسش بر عدده.
اور خود انسان که جو خود خداوند عالم کی ایک مخلوق اور شاهکار ہے, اس کی بنیاد بھی عدد ہے.
من و تو هم بر اساس عدد داریم زندگی میکنی,
ہم اور آپ بھی عدد کے اون مناسبت سے ہی زندگی کر رہے ہیں.
خوش کنی از کیهان و کهکشان گرفته تا پایین و انسان, همه بر اساس عدد.
اس کو توجہ کیجیے گا کہ گلیکسی سے لے کر اور اس کائنات اور اس دنیا کا نظام چل رہا ہے, سب کا سب عدد پر استوار.
ماں اگر بخوایم بفهمیم سالمی میانه, توازن داریم یا نه, چیکار میکنیم؟
اب اگر ہمیں سمجھنا ہو کہ ہم صحیح ہیں یا نہیں, ہمارا توازن صحیح ہے یا نہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
در وجود ما موازنه طبیعی هست یا نه؟
ہمارے اپنے وجود میں کوئی طبیعی وزن کرنے والی چیز موجود ہے یا نہیں؟
میخوایم خودمون رو بفهمیم مریض هستیم یا نه.
ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم مریض ہیں یا تندرست ہیں.
میخوایم بفهمیم فشار خون داریم یا نه.
ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں کہ ہمیں بلڈ پریشر کی کوئی پرابلم ہے. میخوایم
بفهمیم قند خون داریم یا نه.
ہم اپنے بلڈ میں شوگر چیک کرنا چاہیں کہ شوگر.
میخوایم بفهمیم اسیڈورک داریم یا نه.
اسیڈورک کا پرابلم ہمارے ساتھ ہے یا نہیں.
میخوایم بفهمیم اوره داریم یا نه.
مطلب مختلف بیماریوں کے عالم نام دے رہے ہیں، مجھے ترجمہ فوراً ذہن میں نہیں آ رہا، یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟
بخیر بفہمی ناراحتی خونی داری بھی آنا ہے،
کوئی بلڈ کا پرابلم ہمیں ہے یا نہیں؟ ان چیزوں
بفہمی سرطان داری بھی آنا ہے،
خدا نخواستہ ہم کینسر کا شکار تو نہیں ہے، اس کا جانچنے کے لیے ہمیں
ہمیں یہاں پر اساس عدد ہے،
ان تمام چیزوں کو جانچنے کا طریقہ پیمانہ عدد ہے،
با اعداد است که اینا شناسایی میشه،
عدد کے ذریعے ہی سے ان تمام چیزوں کو پہچانا جاتا ہے،
اگر عدد نبود شناسایی نمیشد،
پس اگر عدد نہ ہوتا تو یہ چیزیں بھی پہچان میں نہ آ پاتی،
میزان ضربان قلب با عدد،
دل کی دھڑکن دوبارہ عدد کا مطلب،
تو باید 74 بار قلبت در ثانیہ در دقیقہ بزنے،
ایک سالم انسان کا دل 74 بار ایک منٹ میں دھڑکنا چاہیے،
این نبض تن باید 74 بار بزنه، میگیره دکتر؟
آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، کلائی پکڑتا ہے، اس میں نبض دیکھتا ہے کہ ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے،
زیاد باشه؟ ہاں یہ تھپ داری بخار
ہے، یعنی اگر وہ 74 سے زیادہ ہو گیا ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو بخار ہے،
میری دکتر یہ دستگاہ به اینجا میبنده، تلمبه یه باد میزنه، میگه آقا 18 است، وای نزدیک 83 عدد،
یعنی آپ جاتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے چیک اپ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے اتنا زیادہ ہوا ہوا ہے، یعنی آپ بہت زیادہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، عدد کے ذریعے سے
ڈاکٹر مینے میں سے میری سراغ آزمائش کا خون تو آزمائش میں آپ گلبلائی سفید کھا میں،
اب جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو ایک پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے، کہتا ہے جائیے لیبورٹری میں چیک کروائیے، آپ بلڈ چیک کرواتے ہیں، وہاں نتیجہ آتا ہے کہ آپ کی ہیموگلوبین جو ہے وائٹ سیلز کم ہیں،
یا گلبلائی سرخ زیاد ہے،
یا آپ کے ریڈ سیلز زیادہ ہیں،
با عدد است که تو داری به یک محاسبه یه دقیق میرسی،
اب یہ جو کم اور زیادہ کا پتہ چلا کیسے پتہ چلا، چونکہ عدد درمیان میں موجود ہیں، کہ عدد اتنا ہوگا تو صحیح ہے، اس سے زیادہ ہوگا تو خراب ہے،
با عدد است که میفهمی مواد موجود طبیعی در بدن تو در حد نرمال یا زیاد یا کم،
عدد ہی کے ذریعے سے آپ چیزوں کو اپنے جسم کی بیماریوں کو پہچان رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نارمل رینج یہ ہے، نارمل سے کم یہ ہے اور نارمل سے زیادہ یہ ہے، عدد کے ذریعے سمجھتے ہیں،
با عدد از کہ کالوری ها اندازہ گیری می شود،
کالوریز کا بھی تعلق عدد سے ہی ہے،
میگه عدد یک لیوان ہے 330 کالوری داره،
مثلا کہا جاتا ہے کہ دال کے اندر اگر دال کا ایک پیالہ ہو اس کے اندر 330 کالوریز ہوتی ہیں،
نخود 620 کالوری داره،
چنا جو ہے اس کے اندر مثلا زیادہ کالوریز ہوتی ہیں، جو بتا رہے ہیں ہمیں بالکل ایک پیالے چنے چنا جو بول چنا ہے اس میں 620 کالوریز ہوتی ہیں،
بس کنید با عدد است که میگه بابا کولیسترول گوشت گاو از گوشت گوسفند بیشتره،
یہ بھی عدد ہی کا کمال ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ ہی پتہ چلاتے ہیں کہ گائے کے گوشت میں کولیسٹرول بکری کے گوشت کے کولیسٹرول سے زیادہ ہوتا ہے،
اما کالوری گوشت گوسفند از گوشت گاو بیشتر،
لیکن بکرے کے گوشت میں جو کیلوریز ہیں وہ گائے کے گوشت سے زیادہ ہیں، یہ بھی عدد ہی بتا رہا ہے،
امروز تو دنیا برای تشخیص همه چیز عدد در کار،
آج خلاصہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہر چیز کا اندازہ عدد سے لگایا جاتا ہے،
ما اگر بخوایم بفهمیم سالم یا نه عدد،
ہمیں اپنی تندرستی اور صحت کو معلوم کرنا ہے اس کے لیے عدد کی ضرورت ہے،
اونایی که فیزیک خوندن میخوام چیزی رو بهشون بگم،
جو فیزیکس پڑھ چکے ہیں ان کے لیے نقطہ پیش کرتا ہوں،
و اون اینکه در فیزیک هم اصلا اعداد همه چیز عدد،
علم فیزیکس کا بھی جو دار و مدار ہے وہ علم اعداد اور عدد کے اوپر ہے،
فیزیک در پرتو تحقیق دانشمندان به این دار رسیدن که بابا عدد داره کار میکنه،
فیزیک دان جو ہیں وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ عدد ہی ہے جو پوری کائنات کے اندر اس کا نظام
ممکن ہے، حتی در فیزیک هستی نمیدونم اینو خستتون که نمیکنه که اینا رو بدونید بس نیست، حتی در فیزیک هستی این سانتریفوژها در دقیقه اون وقتی که به 63,000 چرخش میرسد میتواند تولید کنه،
63,000 حتی اٹامک جو فیزیکس ہے اس کے اندر بھی جب آپ آتے ہیں سینٹریفیوج کی بات ہو رہی ہے کہ وہ 63,000 راؤنڈ لگاتے ہیں ایک منٹ کے اندر، شاید اس وقت جا کے یہ کسی قابلیت پہ بنتے ہیں کہ ان سے کوئی چیز پروڈیوس کی جا سکے،
دنیا ہی ہے، دنیا ہی ہے،
یہ پوری دنیا ہے جو عدد کی دنیا ہے،
اساسش ہم عدد ہے،
اور اس پوری دنیا کے پیچھے عدد کا
اساس ہے، عدد ہے چون میں بینا عالم در قیامت کار داریم ہم ہمیں ہم مقدمات میں ہم نوچے خبر ہے.
یہ میں جو ساری باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اپنی گفتگو کا زمینہ فراہم کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن نزدیک آئے ہیں، یعنی قیامت میں بھی عدد سے سروکار ہے ہمیں.
ان امواج صوتی کے الان داره به گوش شما میرسه،
یہ جو لہریں ہیں صوتی لہریں ہیں یہ جو ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں،
الان من دارم حرف میزنم شما داری میشنوی،
میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں،
درست یا نا؟ خب چی میرا کس عدد ہے؟
اس صوتی لہر کا بھی جو معیار ہے وہ عدد ہی ہے.
خب امواجی داریم مافوق صوت،
کچھ ایسی وہ ہیں کہ جو آواز سے زیادہ تیز رفتار لہریں ہوتی ہیں،
امواجی داریم زیر صوت،
بعض لہریں ایسی ہوتی جو آواز کی رفتار سے کم ہوتی ہیں،
گوش من تو نمیتونه بشنوه،
اس کو میں اور آپ کا کان نہیں سن سکتا،
ولی اسب در چی میکنه،
لیکن کوئی گھوڑا اس کو سن سکتا ہے.
بعضی از حیوانات اصلا چند هزار برابر من و تو قدرت شنوایی دارن، چند هزار برابر.
بعض حیوانوں کے اندر ہمارے اور آپ کی نسبت کئی ہزار گنا صلاحیت ان کی تیز ہوتی ہے کہ وہ سن سکے.
این که او میفهمد من نمیفهمم، او میشنود من نمیشنم، لذا زلزله که میخواد بیاد صدای زلزله را حیوانات مخصوصا اسب قبل از وقوع درک میکنه، میشنوه سوز صدا را.
یعنی یہ اسی وجہ سے کہ جب زلزلہ کسی جگہ پہ آنے والا ہوتا ہے تو میں اور آپ متوجہ نہیں ہوتے، لیکن اس جگہ مخصوصا حیوانات اور مخصوصا گھوڑا متوجہ ہو جاتا ہے کہ زلزلہ ہے.
بله اس صوت اس صدا
کیوں؟ اس لیے کہ زلزلے
کی بھی ایک عادت ہے،
اس زلزلے کی بھی آواز ارتعاش ہے جس کو گھوڑے کے پاس صلاحیت ہے اس کو سمجھ لیتا
ہے. یہ فزیک بحث شده ہو،
یہ ساری چیزیں فزیکس میں بحث ہو چکی ہیں.
تو می رسیم به نور و سرعت نور، نور و سرعت نور هم مناجی کی عادت ہے،
روشنی اور روشنی کی رفتار اس کا بھی جو معیار ہے وہ عادت ہی ہے.
رسیم این زرد و سرخ و سبز و سیاه چجور اینا؟
یہ مختلف رنگ پائے جاتے ہیں، زرد رنگ، سرخ رنگ، سبز رنگ، سیاہ رنگ، یہ کیا ہے حقیقت؟ کیا
تو چشم شما یہ چیز کہ میرے زرد ہے، یہ چیز کہ میرے سرخ ہے؟
میری اور آپ کی آنکھ جو مختلف رنگ دیکھتی ہے یہ مختلف کیوں ہوتے ہیں؟
میتونی پوچھیے
اس کا راز معلوم ہے؟
اصلا ابتلاع بر عدد داره،
ہم اس حقیقت کے پیچھے بھی کہ ایک انسانی آنکھ مختلف رنگ دیکھتی ہے اس کے پیچھے بھی جو بنیاد ہے وہ عدد ہی ہے.
امروز تونستن در لابراتوارها به کمک وسایل پیشرفته که کشف کنن فرق بین رنگ سرخ و رنگ بنفش، رنگ بنفش و نارنج، رنگ فرانس میگه به این فرق چیه، چجوری رنگ رنگ سرخ میبینم او رو بنفش میبینم او رو سفید میبینم چجور؟
لیبارٹریز میں تجربہ کر کے آج اس بات کو سمجھا گیا ہے کہ جو انسان مختلف رنگ دیکھتا ہے، سرخ رنگ دیکھتا ہے، سرخ کے ساتھ جو ہے وہ بنفش پرپل پرپل کلر کو دیکھتا ہے یا سفید، یہ کیوں الگ الگ ہوتے ہیں؟
گفتم ان کے چشم چیزا رو به طور یا زرد میبینه یا سبز میبینه یا سرخ میبینه در امواج میکروسکوپی اونجا رسیدن به این که نور است که وارد چشم ما میشه.
اس کے پیچھے جو راز ہے کہ انسان مختلف کلر دیکھتا ہے، لال، پرپل، سفید، ہرا، اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ نور ہماری آنکھوں میں آتا ہے، روشنی ہماری آنکھوں میں آتی ہے.
خوش کنید اینا رو
توجہ کیجئے گا،
انقدر این نور ظریف ہے کہ دیدے نمیشه،
اور یہ نور ہماری آنکھوں میں آتا ہے، روشنی ہماری آنکھوں میں آتی ہے، اتنی ظریف اور باریک ہوتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی.
در یک ثانیه 756 میلیارد از نور نامری وارد چشمتون میشه.
ہماری آنکھ میں 701 سیکنڈ میں 756 میلیارد جو کیفیت ہے نور کی وہ روشنی آتی ہے ہماری آنکھوں میں.
بله عدد
عدد
156 میلیارد،
سوری 156 میلیارد،
156 میلیارد در یک ثانیه ارتعاشات نوری وارد چشم شما میشه، چشم میگیره اون رو.
ہماری آنکھ ایک سیکنڈ میں جو نور یا روشنی جذب کرتی ہے 156 میلیارڈ اس کا پیمانہ بایا جاتا ہے، بیان کیا گیا.
وقتی کہ یہ وارد چشم میشه،
اب جب یہ روشنی ہماری آنکھوں میں آتی ہے
تولید، اون وقتی که به این حد میرسه تولید احساسی میکنه که نه نامش رو رنگ بنفش
اور جب یہ 156 ملیارڈ کی رفتار کہہ لیں یا شدت کہہ لیں اس سے جب ہماری آنکھ میں آتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر تو اس کے اندر یہ قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ پرپل کلر کو سمجھ سکے.
گفتن اگر انسان بتواند این امواج ریز 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 رو ببینه ما میفهمه در 2.5 سانتی متر فضا 62,000 موج وجود داره.
اگر انسان کبھی اس چیز کو دیکھ پائیں گے جو باریک اور بہت ہی لطیف اور ظریف نور اس کی آنکھوں میں آ رہا ہے اس کو توڑ کے دیکھا جا سکے تو دیکھ سکتا ہے تو 62,000 جو ہیں وہ ویوز اس کو موجود ملیں گی ڈھائی سینٹی میٹر کے اندر 62,000 ویوز اس کو نظر آئیں گی.
اگر بین حضرت مشن آئیں گے بنا
اگر اس حد تک پہنچ جائے کوئی چیز کہ 2.5 سینٹی میٹر کے اندر 62,000 ویوز کو کوئی ادراک کر پائے تو یہ پرپل کلر کو دیکھنے کا سبب ہوتا ہے. اگر یہی ویوز 62,000 سے کم ہو کر 55,000 پہ آ جائیں تو اب پنک کلر بنتا ہے.
اگر 68,000 شد بھی
اب اگر یہی ویوز 62,000 سے کم ہو کر 48,000 پر آ جائیں تو یہ بنتا ہے سبز.
اگر 64,000 شد بھی
اس پہ مزید کم ہو جائے اور 44,000 پہ آ جائے ویوز تو بن جائے گا زرد.
اگر 38,000 شد بھی غیر میں می فهمیم یعنی چی؟
اگر 38,000 پہ آ جائے یہ ویوز تو یہ ہو جائے گا لال کلر.
اگر 33,000 پہ شد سرخ پور رائیں
اگر یہ 33,000 پہ آ جائیں یہی ویو تو یہ گہرا ڈارک ریڈ کلر بنے گا.
اگر کمتر از این شد امواج ها کمتر از 33,000 دیگه به چشم من و تو نمیاد
اور اگر 33,000 سے کم ہو جائے تو پھر کوئی کلر بھی ہماری آنکھوں میں نہیں. لیکن بعض حیوان حتی اس کم رینج کے کلر کو بھی سمجھ
لیں یعنی اعصاب چشم ما از درک اونها عاجز ہے
یعنی جب کم ویوز ہوں گی تو ہماری آنکھ اس کو نہیں دیکھ پائے گی حیوان کی آنکھ دیکھ لے گی.
از این طرف اگر امواج در 2.5 سانتی متر از فضا از 66,000 بره بالا باز چشم ما نمیتواند احساس کند اون.
اب اگر اسی ویوز کو جو بتایا کہ 2.5 سینٹی میٹر کے اندر 62,000 ہوں اس سے زیادہ ہو جائیں تب بھی ہماری آنکھ اب کسی رنگ کا احساس نہیں کر پائے گی.
اور امواج کی از 66,000 موج در 2.5 سانتی متر مکعب مربع بیشتر است میشه آها ماورای بنفش.
بول ویوز کے جو 62,000 اس کی زیادہ شدت زیادہ ہو ان کی 2.5 سینٹی میٹر کی اسکوائر میں وہ اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کو ماورای بنفش کہا جاتا ہے.
دیگه این رو هم چشم ها درک نمی
کنه معمولا اس کو بھی آنکھیں نہیں دیکھ پاتے
گوش ما هم درک نمی کنه
ہماری کان بھی نہیں سن پاتے
یادتون باشه بساطی در این عالم
یعنی یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کائنات کے اندر بہت سے سارے رموز ہیں.
در جنگ 33 روزه
لبنان میں جو جنگ ہوئی 33 دن کی
خب اسرائیل داشت زمین میخورد از لبنان از حزب اللہ ببخشید اشتباه
اور اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کے ہاتھوں تنگ آ گیا اور اس نے شکست کی طرف شروع کر دیا سفر.
اینا رکھے دار این کے دارم بیتوں گیا خیلی واسطہ نہیں ہو رہا
یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں جو بیان کر رہا ہوں میں ایسا نہیں کہ کئی واسطوں سے اور حوالوں سے سنا ہو بہت زیادہ گیپ نہیں ہے بیچ میں یعنی بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ ڈائریکٹ بتا
امریکائی ہاں مجبور شدن ہیلیکوپترهایی در اختیار ارتش اسرائیل بگذارن که با امواج ماورای بنفش هدایت میشد و حرکت میکرد و نور رو هم از اون طریق میدید.
کہتے ہیں کہ اسی 33 دن کی جنگ کے دوران امریکہ نے مجبور ہو کر جب اسرائیل شکست کے نزدیک ہو گیا تو اسرائیل کو کچھ ایسے ہیلی کاپٹرز دیے کہ جو اسی میرے خیال کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ماورائے بنفش کو الٹرا ریز الٹرا وائلٹ ریز الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے سے وہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ سفر کرتے تھے اپنا.
سید حسن نصراللہ گفتے بود
سید حسن نصراللہ نے بیان کیا
کہ به دلیل اینکه از اون ابزار استفاده میکردن و در شب بود اونها همه جا رو میدیدن با این هلیکوپتر ولی ما جایی رو ما هلیکوپتر رو نمیدیدیم
چون که اونکه هلیکوپتروں میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے سے آگے بڑھتے تھے لہذا وہ تاریکی میں بھی ہر چیز کو دیکھ لیتے تھے. ہماری مشکل یہ تھی کہ ہم سید حسن نصراللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے.
وہ میبینت ما نمیبینت
یعنی اب ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں
وہ با اشعه ماورای بنفش میبینت
وہ الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, ہم بھی دیکھ رہے ہیں.
اگر اندر اختیار دریں,
اس کے پاس اختیار وسائل ہیں.
ولذا آمدن پشت بچه های رزمنده حزب الله ریورد کردن,
اور انہوں نے کیا کیا کہ اسی ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر آئے اور جہاں حزب اللہ کے نوجوان جنگ کے محاذ پر موجود تھے ان کے پیچھے اپنے ہیلی کاپٹر کو اتارا.
ریورد کردن ارتباط حزب الله را, رزمندگان حزب الله به خط مقدم رو با اون طرف قطع کردن.
اور انہوں نے آنے کے بعد چونکہ وہ اب حزب اللہ کے جو جنگی محاذ تھا, مورچہ تھا, اس میں اور جو اس کی ہائی کمان تھی اس کے درمیان فاصلہ آ گیا, انہوں نے بیچ میں آ کے ان کا رابطہ بھی آپس میں ختم کر دیا.
دوسرے شب ریورد میکنن و خلاصہ ایک وضعیت داره, اینها حزب الله داره از بین میره.
اب جب ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ جو جنگی محاذ پہ مورچے پہ مجاہد موجود ہیں ان کا اپنی ہائی کمان
نہیں,
تو یقیناً مشکلات کا شکار ہو.
توسط ہیلیکوپٹری کہ با اشعه ماورای بنفش داره کار خودش انجام.
یہ کام کس چیز کے ذریعے سے کر رہے تھے؟ اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے جو الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے سے کام کر رہا ہے.
شب 28 29 سیوم جنگ,
اور اب کون سا دن ہے؟ جنگ شروع ہوئے ہوئے 27 دن گزر چکا ہے اور 28 دن کی رات ہے, 29 دن کی رات.
بادشاہ دیگه متوسل شده بودن, روزها روزه بودن.
اب یہ موقع ہے کہ جنگ کی محاذ پہ یہ مجاہدین پھنس گئے ہیں, پیچھے ہائی کمان سے رابطہ نہیں ہے, آگے جو ہیں وہ خود موجود ہیں. دن میں روزہ رکھتے ہیں, خدا سے توسل اختیار.
نمی فهمیدن چه چگونه اینا ہی ریورد میکنن,
ان کو نہیں معلوم تھا کہ کیسے ہی جو ہے وہ امریکہ اسرائیلی اپنے جہاز اس کو ہیلی کاپٹرز کو لاتے ہیں, کس طرح ان کے سپاہی آ رہے ہیں.
بادشاہ دیگه از این جهان بریده بودن به اون عالم پیوسته بود.
اب جب ایسی حالت پیدا ہو گئی تو جو حزب اللہ کے مجاہدین تھے ان کا اس دنیا سے تو تعلق ختم ہو رہا تھا, اس دنیا سے انہوں نے اپنی لو لگائی بھی تھی.
روزہ روزے
دنوں میں روزے تھے,
دستور داده بود در دستور داده شد در شب هم شلیک نکنن, چون شلیک همانا شناسایی پایگاه و جایگاه هم هم.
اور حزب اللہ کے نوجوانوں کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ رات کو ہرگز بھی کوئی فائر نہ کیا جائے, کیونکہ جیسے ہی فائر کیا جائے گا فوراً ان کی پہچان ہو جائے گی اور ان پہ مشکل ہوگی.
بچہ ہم ہمیں روزے,
اب حالت یہ کہ سارے مجاہدین جو مورچوں پہ روزے کی حالت,
ان طرف دشمن ان طرف دشمن
دونوں طرف, یعنی ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف دشمن موجود ہیں, بیچ میں
طرف ہم دیگه نمیشه تدارک بشه,
سائٹس بھی موجود نہیں ہیں کہ جہاں سے ان تک لوازمات پہنچ سکے, اسلحہ پہنچ سکے, کچھ ہو سکے.
یکی از فرماندهان حزب اللہ کے روزے بوده بعد از افطار میگه من خستم بخوابم.
حزب اللہ کے کمانڈرز میں سے جو اس مورچے میں موجود تھے ان میں سے ایک کا بیان کیا جا رہا ہے, اس نے کہا کہ میں نے کہا روزے کے بعد میں تھکا ہوں, سونا چاہ رہا ہوں.
خوابی
سو گیا ہے کمانڈر,
بعد لحظاتی از خواب بیدار شد گفت پیروزی.
کہتے تھوڑی دیر بعد ہی وہ کمانڈر اپنی نیند سے اٹھا اور نیند سے اٹھتے ہی اس نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ ہم کامیاب ہیں.
ہم چطور؟ خوب خوابی دیتا.
لوگوں نے پوچھا کہ کیسے تم کہہ رہے ہو کہ ہم کامیاب ہیں؟ آگے دشمن ہے, پیچھے دشمن ہے, بیچ میں ہم پھنسے ہوئے, کوئی راستہ نہیں, رسد نہیں ہے, کیسے کامیاب ہیں؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے.
خواب حجت نہیں,
بیان کر رہے ہیں آگے کہ خواب,
ہم بھی
آپ بیان کر رہے ہیں کہ خواب حجت نہیں ہوتا.
یعنی بعضی از خواب یوسفی و ابراہیمی,
یعنی ہر خواب حجت نہیں ہے, لیکن ایک خواب یوسفی بھی ہوتا ہے کہ جو حقائق کی جانب اشارہ کرتا ہے, حقیقت پہلے دکھا دیتا ہے.
یوسف بشی خیلی چیزا رہا میبینی تھا,
اگر اس خواب کو دیکھنے کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ آپ کو یوسف بننا پڑے گا, آپ یوسف بنے گا تو آپ کے خواب بھی یوسفی ہوں گے.
خوب گفت پیروزی,
اس کمانڈر نے اٹھتے کہا ہم کامیاب ہیں, ہم جیت گئے. پوچھا کیا
خواب ہی دیتا,
کیا ماج رہا ہے, کیسے کامیاب ہے, کیا میں نے خواب دیکھا.
حالا یادتون باشه ہیلیکوپٹر کے با اشعه ماورای بنفش ہدایت میشه,
ذہن میں رکھیے گا کہ دشمن کس ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا ہے, الٹرا وائلٹ رے سے چلنے والے وسائل کے ساتھ.
اشعه ام کی بچے شمن اشعه ماورای بنفش کی بچے شمن سامنے نہیں ہے,
وہ ہماری آنکھوں میں آنے والی روشنی نہیں ہے جس کو ہم دیکھ پائیں.
نمیاں ٹھیک ہے چھوئے اچھا, وہ پیروسی
اس نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں.
گفتن خواب دیدم که خدمت آقا امیر المومنین رسیدم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کسی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مولا متقیان کی خدمت میں پہنچا ہوں.
آقا ما برای شما داریم قدم برمیداریم.
اور میں نے خواب میں امام سے کہا کہ مولا ہم آپ کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کی خاطر کام کر رہے ہیں،
برای زندہ بودن، نام شما، نام اسلام، نام تشیّد در این قدم برمی داریم،
ہم آپ کے مکتب کو زندہ کرنے کے لیے، آپ کے نام کو جلا بخشنے کے لیے، آپ کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے،
عالم با ہم شدن علیہما،
اور اس وقت پوری دنیا ہمارے خلاف متحد ہو چکی ہے،
مدد نہیں کنے،
آپ کیوں ہماری نصرت نہیں کر رہے، مدد نہیں فرما رہے،
میتونید مدد کنے،
آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں،
حضرت فرمود به خانوم ها مراجعه کنید، به خانوم ها مراجعه
کنید. امام علی نے ارشاد فرمایا کہ خانموں یعنی خواتین کی طرف رخ کرو، خواتین کو
دیکھو، نگاہ کردم جن حضرت زینب و زهرای مزدیه ایستادن،
خواب میں کہتے ہیں، کہتے ہیں امام نے کہا کہ ان خواتین سے رجوع کرو، کہتے ہیں میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ان کی مادر گرامی جناب زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھی، یہ میں آپ کو کوئی قصہ نہیں سنا رہا، کہانی نہیں سنا رہا، حقیقت ہے،
ان حقیقت
ہے، یہ حقیقت ہے جو بتا رہا ہوں،
رفتم به طرف حضرت زینب که بیشون از
کہا، یہ کمانڈر کہہ رہا ہے کہ امام علی نے جب مجھے توجہ دلائی اور میں نے جناب زہرا اور جناب زینب کو دیکھا، میں جناب زینب کی طرف گیا کہ ان سے بات کروں،
در وسط راہ گفتم من حضرت زینب چی بگم،
کہتا میں راستے پہ تھا، مجھے ذہن میں خیال آیا ابھی کہ میں حضرت زینب سے کیا کہوں گا،
بگم به ما داره ظلم میشه، به ما داره تعدی، اون خودش انقدر ظلم دیده که این چیزا براش چیزی نیست،
کہنے کا میں سوچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ میں جناب زینب سے کیا کہوں، کیا میں ان سے جا کے کہوں کہ بی بی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو انہوں نے تو خود اس قدر مصائب اور مشکلات کا تحمل کیا ہے کہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ان کے سامنے،
چیزی نہیں، بولا خوب میرا بے زہرہ مرضی
کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں مادر گرامی ہے حسنین جناب زہرہ کی خدمت میں جاتا ہوں،
یا احمد میں حضرت زہرہ عرض کر رہا ہوں،
کہتا میں حضرت زہرہ کی خدمت میں آیا، میں نے عرض کیا
حضرت دست کر رہا ہوں تو جیبے
حضرت نے اپنا ہاتھ جو اپنی جیب کی طرف کیا،
یہ دستمال در آوردن تکون دادن فرمودن مرتبک شد،
اللہ کہتے ہیں جناب زہرہ نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا، اس کو ہلایا اور کہا کہ ہٹ گئی چیز،
مرتبک شد، این همین زمان یکی از این بچه هایی که بهشون گفته بودن تیر اندازی نکنید یه صدا میشنوه، این گوشش صدایی میشنوه،
اسی لمحے کہ جب یہ خواب دیکھ رہا ہے کمانڈر اور جناب زیادہ رومان ہلا کے کہا کہ چیز ہٹ گئی چلی گئی، اسی لمحے وہ سپاہی جس کو کہا گیا تھا کہ فائر مت کرنا، اس کے کانوں نے ایک آواز سنی،
وہ اینکہ بهش گفته بودن شلیک نکن، میگه من صدای دیگری هم شنیدم که بزن،
کہتے ہیں کہ مجھے اسی چونکہ کہا گیا تھا کہ میری ذمہ داری تھی فائر کرنا، مجھے کہا گیا تھا کہ فائر نہ کرنا، میں نے اسی لمحے ایک آواز سنی، مجھے آواز آئی کہا کہ مارو، حملہ کرو،
شلیک میکنه میخوره به همین ہیلیکوپتری که میگفتن این چی به نمیشه دیده سقوط کرد،
اور کہتے ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ فائر کرو، جیسے ہی اس نے آواز سنی اس نے کہا میں نے فائر کیا، اس نے جو فائر کیا اس ہیلیکوپٹر پہ لگا کہ جو الٹرا وائلٹ ریز سے چلتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، یہ فائر سیدھا اس پہ جا کے لگا،
سقوط کرد
اور جہاں ہیلیکوپٹر گر گیا،
بعد آمدم ان قطعنامه رو پذیرفتم،
اور جب وہ ہیلیکاپٹر گر گیا تو ظاہر ہے اسرائیل کے سامنے بہت کچھ آیا، اس نے آکے پھر قرارداد قبول کر لی،
نقل شد،
نقل کیا گیا ہے
به این کہ نخست وزیر قطر تو همین زمان رفته بود برای تصویب قطعنامه آتش بس در شورای،
اور قطر کا وزیر جو ہے وہ اسی زمانے میں، یعنی جس وقت یہ واقعات ہو رہے ہیں اسی وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کے اس میں اجلاس میں کیا تاکہ یہ قرارداد پیش کریں کہ یہ اب صلح ہو جانی چاہیے،
خب ایشون گفته بود نه اولمرت زیر بار می رفت نه خانم رایس، گفتن کار حزب الله تمام،
اور اس وقت کے جو اسرائیلی سربراہ افراد تھے وہ بالکل تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھے اس صلح کو، کہتے تھے نہیں اس صلح کا کام ختم ہو گیا،
بعد گفته بود من در آمریکا بودم که خانم رایس تماس گرفت گفت بیا برید قدنام پیشنهاد قدنامه بدید،
اور کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ اس کو پیام دلوایا گیا اور کہا گیا کہ جلدی آؤ اور سلحنامہ کو آگے بڑھاؤ،
چرا؟ چون نمیدونیم حزب الله چه اسلحه ای داره، هلیکوپتری که با اشعه ماورای بنفش هدایت میشه کار میکنه او رو زدن،
पूछा कि भाई अब क्यों जल्दी हो रही है सुलह नामे में, पहले हम कह रहे थे सुलह की तरफ आओ, कहते थे हिजबुल्लाह का काम खत्म हो गया। कहा मालूम नहीं कि हिजबुल्लाह के पास ये टेक्नोलॉजी कहां से आ गई कि हमारे अल्ट्रा वायलेट रेस से चलने वाले हेलीकॉप्टर को उसने गिरा दिया।
शेखासान गुफ्ते बुद्ध के नाफज वजीर लगातार आवाज फरमा शुम छास नहीं गिरा मुर्दी।
तो कहते हैं कि इस जंग के बाद हसन नसरुल्लाह बयान करते हैं कि कतर का वजीर आजम मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा कि आपके पास कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसा असला है।
गुफ्तान छचो को शुमा के जदीद इना गुफ्ते ना असला है जदीद तरह।
मैंने हसन नसरुल्लाह कहते हैं पूछा क्यों क्या हो गया, कहने लगे जब आपने उनके उस हेलीकॉप्टर को गिराया तो वो घबरा गए कि ना मालूम हिजबुल्लाह के पास क्या टेक्नोलॉजी है।
खलासे अमवाज मबराए में उनाती के अस छचो शिश एजार در دوونیم سانتیمتر مربع دوونیم سانتیمتر بیشتر میشه، میشه اجعه ماورا بنر دیگه این شعار را شما نمبینی، این نور را نمبینی.
پس جب روشنی کی لہریں 2.5 سانتیمتر سکوائر کے اندر 62,000 سے بڑھ جائیں تو وہ الٹرا وائلٹ ریز بن جاتی ہے جس کو آنکھ
یادتون باشه همین اشعه ماورای بنفش هم مبتنی بر عدد ہے
اور یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہے یہ بھی عدد کے اوپر ہی استوار ہے
مبتنی بر عدد ہے حال ببینید چه خبر عدد
عدد کتنا اہم ہے کہ ہر چیز حتی جو نظر نہیں بھی آ رہی وہ بھی عدد کے اوپر
حجم اجرام سماوی رو با عدد به دست آوردن
اور جو بھی سیارے ہیں اور جو بھی آسمان کی وہ ہیں سیارے ان کا بھی حجم جو ہے وہ عدد کے ذریعے سامنے آئے
بعض خورشید چقدر معلوم ہے
مطلب آج کے دور میں انسان کو معلوم ہے کہ سورج کا وزن کتنا ہے
وزن ماہ چقدر معلوم ہے
چاند کا وزن کتنا ہے انسان جانتا ہے
زمین وزن چقدر معلوم ہے
زمین کا وزن اس سے واقع ہے انسان
یعنی یہ بسکول آوردن میں کرتا
یعنی کیا زمین اور چاند اور سورج کے وزن کو کرنے کے لیے کوئی ترازو لگایا گیا تھا اس کے ذریعے سے ناپا گیا
ہمیں بہ ہمیں
ہر چیز
ابتناء بر عدد
ہر چیز کی بنیاد
اندازشون مقدارشون طولشون عرضشون وزنشون ہمیں بہ ہمیں
ہر چیز کی مقدار اس کا حجم اس کا سائز ساری چیزوں کا تعلق عدد سے
و شمسو و القمر به حسبان تو سوره الرحمن شمس و قمر هم مبتنی بر عدد است حساب
سوره رحمان کی آیت کے جس میں بیان کیا گیا کہ چاند سورج اور چاند بھی جو ہے وہ عدد پر ہے حساب کتاب
اون هم مبتنی بر عدد و حساب کتابه نظم منظومه خورشید شمسی بر عدد و حسابه
سولر سسٹم جو ہے یہ بھی عدد کے اوپر استوار ہے
الان دانشمندان نجوم بر اساس علم عدد میدانند بگوید قیمت میگیره
آج کی سائنس کے مطابق جو نجوم کے ماہر ہیں وہ 2000 سال بعد کی پیشگوئی بھی کر سکتے ہیں کہ 2000 سال بعد کس لمحے کس گھڑی مثلا سورج گرہن ہوگا چاند گرہن ہوگا بھائی
مشکل نہیں اون وقت خداوند یه قسم خورده
خداوند الان نه قسم کهید
و شفق و الوقت قسم به جفت و قسم به فرد
خدا نے قسم کہے قرآن میں وشف و الوقت شف کہتے ہیں ایون نمبر کو وقت اور نمبر یعنی دو اور ایک
دو و ایک
جفت اور ایک
ہمیں اعداد در این جمع ہیں
اور سارے اعداد اسی میں جمع ہیں
یا جفتن یا فرد
یعنی یا عدد
نه
عدد آرد ہوتا ہے یا ایوین ہوتا ہے
یا جفت یا فرد نه یا یک یا دو تا
یعنی ایک اور دو نہیں
یا جفت است یا فرد
نه عدد جو ہے ڈیجٹ یا ایوین ہوتا ہے یا آرد ہوتا ہے
بعد میگه در روایتی هست که خدا با همین بشر به بعد به کل اعداد قسم خورده
اور یہ روایت میں بیان کیا کہ خدا نے جو کہا وشف و بدر یعنی دو اعداد کے ذریعے سے تمام اعداد کی قسم کھائی
حالا تا از کهکشان ها گرفتیم تا اشعه ماورای بنفش تا امواج صوتی تا رنگ ها همه مبتنی بر عدد
ہم نے گیلیکسیز کی بات کی ہم نے سیاروں کی بات کی ہم نے اس کائنات کے موجود نظام رنگ صوتی لہروں کی بات کی نور کی لہروں کی بات کی تمام کی تمام چیزیں عدد پہ پائی
ہر نوبت پہ انسان میرے
انسان کی طرف آتی ہے بات
نوبت پہ انسان میرے خوب چی انسان دو تو بود داره بهترین تقویم خلقتی مال ما
انسان کو خدا تعالی نے کہا کہ ہم تو اس کو بہترین تقویم میں خلق کیا ہے انسان کے دو پہلو ہیں
یادتوں ہیں آیہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
سورۃ تین کی آیت کہ ہم نے پیشہ کہ انسان کو بہترین تقویم میں خلق پیدا
کیا یعنی چھ
کیا مطلب
ہے انسان دو تھا ہیسٹر یہ اس مادی ہے اس معنی
انسان کے دو پہلو ہیں ایک مادی پہلو ایک معنوی پہلو
حیث مادی شد که گفتیم تو لابراتور رو آدم میبرن همه چیز انسان رو با عدد میسنجن
اور ہم نے مادی پہلو پر تو پہلو گفتگو کی کہ انسان کی جتنا بھی جسم مادیت سے تعلق رکھتا ہے تمام مادی کو تجزیہ کیا جا سکتا ہے پیمانہ کیا جا سکتا ہے لیبورٹری کے اندر عدد کے ذریعے
الان همین چیزایی که بعدا به مغز وصل میکنن تمام ارتعاشات مغز رو در هر حالی دارن ضبط میتونن ضبط کنن
اور ابھی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو ویوز آ رہی ہیں اور جو اس کے بعد ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اس سوچ اور فکر کو بھی حد تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے
در حال غضب چگونے ہی
ہم غضب کی حالت میں غصے کی حالت میں کیسے ہیں
ارتعاشات در حال فرح و سرور رو
اگر انسان خوش ہو اور خوشحالی کے اس میں عالم میں ہو تو اس کے ذہن سے کیسی لہریں نکلتی ہیں
در حال غم رو
غم میں کیا کیفیت ہوتی ہے
ہمارا رو دارم محاسبے میں
ہر چیز کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے آج کی دنیا میں فقط یہ مادی جہت نہیں ہے بلکہ مانوی جہت سے بھی انسان کو
عاقل مختار اندیشہ دار فکر دار آنچنانی
یعنی مانویت کیا ہے مانویت کے جو معیارات ہیں مختلف ہیں انسان کو کہا جاتا ہے آزاد ہے مختار ہے مانویت کی طرف
ہم بود مادی تو ہم بود معنوی تو بے مشیت الہی تحقیق اندازه گیری کی عادتی
ہمارا اور آپ کا مادی اور مانوی پہلو خدا تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ایک اندازہ اس کا لگایا جاتا ہے
برای این بدن چه کار؟ برو سراغ آقای دکتر می نویسه انواع و اقسام آزمایش رو بدن بینن چه کار؟
اپنے جسم کو اندازہ لگانے کے لیے اس کی سلامتی کا اس کے نقص کا نقائص کا اندازہ کرنے کے لیے لیبارٹری جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ تجویز کرتا ہے
در بود معنوی هم باید بسات محاسبه داریم
بس فقط انسان کا جسم ہی نہیں ہونا چاہیے جس کو صحیح اور سالم ہونا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے بلکہ معنوی پہلو بھی ہے اس کے لیے بھی اندازہ ہونا چاہیے
منتو ما بھی دنبالش نمیریم
حقیقت ہے کہ ہم اپنے معنوی پہلو کو بھول جاتے ہیں اور اس کو صحیح اما
حساب گرا هستن
لیکن کچھ حساب کتاب کرنے والے ہیں
یک درو گفتی یک
اگر آپ ایک جھوٹ بولا اس کا جزا ایک جھوٹ کے
برابر ایک سیلی زدی ایک سیدھی عدد
اگر آپ نے ایک تھپڑ مارا کسی کو نہ اس کی سزا ایک تھپڑ کے برابر ہے یہاں پہ بھی عدد ہے
دہ تا روزے گرفتی عدد
دس روزے رکھے یہاں پہ بھی عدد ہے
سی روزے گرفتی عدد
تیس روزے پورے رکھے یہ بھی عدد ہے
درست ہے نا عدد چقدر خودتو اصلاح کردی چند درصد عدد
اپنی کتنی اصلاح کی کتنا پرسنٹ اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کے آئے ابھی عدد
منتا در عدد به معنای محاسبه در اون طرف ما خیلی دقت نداریم
خب عدد کا مطلب ہے محاسبہ کسی چیز کو اندازہ لگانا
اما این کرام کاتبین که می نویسن نه
لیکن حقیقت میں جو کرام کاتبین ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو لکھ رہے ہیں ہر چیز
درست یا نا
صحیح ہے یہ بات یا نہیں
می نویسن یا نا
لکھ رہے ہیں باتوں کو نہیں
یہ گلہ ہمیں یہ عددی ہے
یہ بس ایسے ہی اٹھا کے ہر چیز لکھ دیتے ہیں عادت کے اعتبار سے لکھا جا رہا ہے
خدا میں بگیر
کون سا ہے لکھا جانے کا عمل عدد ہے یا بس ایسے ہی لکھ دیا انہوں نے
خردل شام عددی ہے
حتی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے ہے تو وہ عدد کے ساتھ
سے لکھ دیا عدد
یعنی اگر کہا گیا نا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہوگی تو وہ موجود ہے خدا کے پاس جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں لازم سنبھال کے خریدا یعنی رائی کے دانہ یہ بھی عدد
اینا ہمیں مقدمے
یہ ساری جو بحثی ہیں مقدمہ تھی ابتدائی
گفتگو بگیم قیامت یوم الحساب
تاکہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ قیامت یوم حساب ہے
یوم حاکمیت اعداد ہے
اعداد کی حاکمیت کا دور
بلے بلے ولذا قیامت یوم الحساب من همینه دیگه
کہا گیا قیامت یوم حساب ہے وہ یہی ہے
وہ همین محاسبه اعدادی است که خوب از بد جدا میشن
یہی اعداد کا محاسبہ اور اندازہ ہے کہ جس سے اچھے اور برے ایک دوسرے سے الگ الگ کیے جائیں گے
خالی این آیه رو ببینید این همه حرف داریم یہ آیه معلوم بشه معلوم ان تبدو ما فی انفسکم اگر اونی که در باطنتون هست، یعنی از فکر و اندیشه و چیه و چیه همین چیز هست، چه ظاهرش بکنید؟ او تخفو یحاسب کن به الله.
خداوند علیه قرآن ارشاد فرماید کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے چاہے تم اس کا اظہار کرو یا اسے چھپاؤ، خدا ان دونوں پر تمہارا محاسبہ کرے گا.
یغفر لمن یشاء،
اور خدا جس کو چاہے بخش دے.
ویعذب من یشاء،
اور جسے چاہے عذاب دے.
اللہ علی کل شیء قدیر،
ہر شے پر قدرت رکھتا ہے.
یعنی چھے یہ خیلی حرفا، انشاءاللہ
اس کی وضاحت بیان کی جائے گی.
قیامت روز حساب رسیه،
پس قیامت حساب کتاب کرے گا.
میتونید چرا به اون روز قیامت گفته میشه اصلا؟ چرا
کیوں اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے؟
چرا برای چی به اون روز قیامت گفته میشه؟
کیوں کہا جاتا ہے قیامت کرے؟ قیامت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟
برای این به اون روز قیامت گفته کہ هر چیزی که در این عالم بوده اون عالم به پا میره، قائم میشود.
اس لیے قیامت کیا اس کو کہا جاتا ہے؟ قیامت یعنی قائم سے ہے کہ جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے اس دن وہ کھڑی ہو جائے گی، یعنی موجود ہوگی.
اعمال قائم میشود،
ہمارے اعمال
قائم میشود. بله،
ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہم خود قائم ہوں گے، موجود ہوں گے.
ہمیں چیز بے پا میخیزد،
ہر چیز اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی.
بلیزا گفتو بود بے قامت قامتو، بے قامت قامتو قامت قیامت، قیامت کرده ای ای سر قامت، مؤذن چون ببیند قامتت را به قامت لب ببندد تا قیامت. حالا خلاصه این که به قیامت، به اون روز قیامت گفته بشه، همه برمیخیزن، به پا میخیزن.
اوز دن مثل قیامت کا آیت ہے کہ اوز دن هر چیز اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی، موجود ہوگی.
و یکی از اسامی روز قیامت یوم الحساب
است. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم حساب ہے.
این از این قیامت یوم الحساب،
پس قیامت یوم حساب.
محاسب کیه؟
حساب کرنے والا کون ہے؟
حسیب قیامت هم خدا.
اور حساب کرنے والا کون ہے؟ خداوند عالم.
یکی از اسماء صفات حضرت حق حسیب عامی کنن براتونم. دیدید که تو این بعضی از جاها من دیدم نوشته حسیب،
خدا کے ناموں میں سے ایک نام حسیب ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں.
قرآن مجید بعضاً این مسئله حساب و کتاب رو برای هدایت و تبلیغ و ارشاد شما گفته.
قرآن کریم نے حساب کتاب کے مسئلے کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے بیان کیا ہے.
به عنوان سخن اولیاء خودش،
اور اپنے اولیاء کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے اس نے بیان کیا.
خصوصیتی در قرآن هست که بعداً خداوند از بعضی از اولیاء خودش حرف نقل میکنه.
قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بعض اولیاء کی باتوں کو اس میں ذکر کیا ہے.
رب نغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حساب هم قائم میشه. یادتون باشه قیامت گفتیم. چرا قیامت میگم؟
قیامت رو ہم بیان کیا. کیوں قیامت کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر چیز اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں گے، قائم ہو جائیں گے.
یوم یقوم الحساب،
تو اس دعا میں جو ہم معمولاً اپنے قلوب میں پڑھتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی جس دن حساب قائم ہو جائے.
عزیزان من، اگر ما به این یوم الحساب اعتقاد داشته باشیم، خیلی مسائل حل میشه.
عزیزو، اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان اس یوم حساب پر ہو تو ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے.
مشکل ما این است که ما به یوم القیامه ممکنه معترف باشیم، ولی به یوم الحساب معترف.
ایک ظریف نقطہ ہے، توجہ کیجئے گا اس کی طرف، کہ ممکن ہے ہم لوگ یوم القیامت کو تو مانتے ہوں کہ قیامت کا دن ہے، یوم الحساب پہ زیادہ اعتقاد نہ رکھتے ہوں، جس کی وجہ سے مشکل ہے.
بابا دانش آموزی که درس میخونه از اون حساب آخر سال میترسه، وگرنه از مدرسه نمیترسه.
یعنی یوم قیامت کو آگے بیان کر رہے ہیں کہ یوم قیامت یعنی مدرسے کی مانند ہے، اسکول کی مانند ہے، یوم الحساب اس امتحان کی مانند ہے جو سال کے آخر میں لیا جاتا ہے۔ انسان کا خوف مدرسے اور اسکول سے نہیں ہوتا، انسان کا خوف اس امتحان سے ہوتا ہے اگر اسے تیاری نہ کی ہو۔
اگر انسان دوستی نمی کنے تو ادارے چون از حسابش می سازے،
انسان اگر اپنے ادارے میں آفس میں چوری نہیں کرتا ہے، اس لیے چوری نہیں کرتا کہ وہ اس مدرسے اسکول اس انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سے نہیں ڈر رہا، حساب سے ڈر رہا ہے۔
اگر سر کار حاضر میشه از حسابش میتونه،
اگر اپنے کام پر پہنچتا ہے تو اس لیے کہ بعد میں مہینے کے آخر میں اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔
خداوند اساس ذلت ضلالت ها را گناهان را این بی اعتقادی به یوم الحساب میتونه۔
خداوند عالم نے بیان کیا کہ جہاں کہیں بھی ذلت ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، اس کے پیچھے یوم الحساب پہ عقیدے کی کمزوری،
ان عدد ہا حساب رسی ہا، چند تا گناہ داری، چند تا ثواب کردی،
مثلا انسان کے حساب کتاب ہوگا کہ کتنے گناہ ساتھ لائے ہو، کتنی نیکیاں ساتھ لائے ہو۔
یاد آو دین آیا رو ببینی، انہا جعلنا کہ خلیفہ تم فی الارض،
خدا نے حضرت داؤد پہ وہی کیوں کہا کہ داؤد ہم نے زمین پر تم کو خلیفہ قرار دیا،
حکم بین الناس بالحق،
اور لوگوں کے درمیان حق سے بات کرو،
ولا تتبع الہوا،
اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو،
فیضلک عن سبیل اللہ،
کیونکہ اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو میں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی،
ان الذین یضلون من سبیل اللہ لهم عذاب عظیم،
اور جو لوگ خدا کے راستے سے ہٹانے والے بن جائیں ان کے لیے عظیم
علامت۔ اما چرا گناہ میکنن؟ بما نسو عذاب یوم الحساب، چون یوم الحساب را فراموش کردن۔
اور یہ لوگ خدا کے راستے سے کیوں ہٹاتے ہیں، کیوں گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے حساب کو بھلا دیا ہے،
چون یوم الحساب فراموش کردی،
یوم حساب کو بھول گئے، نتیجے میں خدا
آیت میں کہ یوم الاخرہ رو فراموش کر دیا،
توجہ ہے یہاں پہ کہ آیت یوم الاخرہ یا کوئی اور نام استعمال نہیں کر رہی، یوم حساب کو بیان
نہیں کہ یوم القیامہ رو فراموش کر دیا،
یوم قیامت کا ذکر نہیں کہ قیامت کے دن کو بھول گئے۔
ارے چرا؟ چون اگر قیامت حساب پیشتا بود کہ در سر،
کیونکہ اگر قیامت میں حساب کتاب نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو قیامت آتی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ان کی گناہ میکنی مل اینے کہ نسو یوم الحساب،
یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ اس بات کا سبب ہے قرآن کی سائل مطابق کہ ہم یوم حساب کو بھول گئے۔
اگر کسی بی تفاوت باشے نسبت پہ امتحان آخر سال چھ خواہد شد؟
یعنی اس کی مثال ایسے کہ اگر کوئی انسان اپنے سال کے آخر میں ہونے والے امتحانات کی نسبت بے اعتنا ہو جائے، پروان اللہ پروائی کا شکار ہو جائے، کیا ہوگا؟
مول اگر درس بخونه معنی که حساب کتاب در آخر سال،
اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ پڑھنے کے بعد جو سال کا آخر آئے گا امتحان کیا جائے گا، اس امتحان میں میرے پڑھائی کے مطابق مجھ کو درجہ ملے گا۔
اگر برامود امتحان نہ باشے بگی بزن چی بھی شو،
لیکن اگر سال کے آخر میں امتحان نہ رکھا جاتا ہے سکولوں میں، پھر کون پڑھ سکتا؟
بلے کسی که با مدرسه نه درس نمی کنه قالب مردم اینطورن، او هدیه از مردم هستن که طور دیگه هستن،
انسانوں کی اکثر بھی وہی ہے کہ جو اسکول صرف اسکول کی وجہ سے نہیں جاتے، کالج کی وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ اس کے امتحان کے خوف کی وجہ سے جاتے ہیں۔ اب جب امتحان ہی ہٹا دیں آپ، حساب کتاب ہٹا دیں، پھر کیا ہوگا؟
درس نہیں
بھی سنے، یعنی تخلق، ارے استاد بھی آقا درس پڑھوں، استاد کہتا رہے گا کہ درس پڑھو، کتاب پڑھو، سبق پڑھو۔
اگر این آقا یادش بره که حساب کتابی هست،
اب اگر ایسا طالب علم ہوگی جو یہ بھول جائے کہ استاد جو کہہ رہا ہے سبق پڑھو محنت کرو یہ آخر میں حساب کتاب بھی لے گا، اس چیز کو بھول جائے تو کبھی استاد کی بات کو اہمیت نہیں دے گا۔
بلے اساس گناہ،
بس گناہ کی بنیاد کیا ہوئی؟
اساس گناہ
گناہ
کی بنیاد ما نسیان کنیم یوم الحساب را.
ہمارے گناہوں کے پیچھے جو اصل چیز ہے، ہمارے گناہوں کی جو بنیاد فراہم کرتی ہے چیز، وہ یہ کہ ہم حساب کتاب کو بھول گئے.
آیہ نظرہ بما نسو یوم القیامہ بما نسو یوم الاخرہ، نہیں نو نظرہ بما نسو یوم الحساب.
آیت نے بھی نہیں مختلف نام لیے اس دن کے، بلکہ یوم الحساب کہہ کر کہا کہ تم یوم حساب کو بھول گئے.
وقت در قیامت ان حسیب بودن خدا ظہور پیدا میکنے،
اور قیامت کے دن خدا عالم کا یہ جو اسم حسیب ہے، اس کی تجلی ہوگی، خدا اس کو ظاہر کرے گا.
ہمیں یہ اعمال قلبی و قالبی شما حساب میشه.
ہمارے ہر عمل کا، چاہے وہ دلی طور پر ہو یعنی دل کے اندر ہو یا ظاہری طور پر ہو، اس کا حساب کتاب ہے، مؤاخذہ ہے.
و یہ حساب کے اندر ہے وکفا باللہ حسیب،
اور خدا نے قرآن میں بیان کیا کہ کافی ہے اس دن حساب کرنے کے لیے، خود اللہ ہی کافی ہے.
اما آیا فرقم دارم؟ فرقم دارم؟ ما در قیامت بعضی از جاها داریم، آیات قرآن رو بگم خوبه، یا نکته ای هست، این نکته رو یادتون باشه،
یک نکته هست که آفیت هم دیم بیانت کرده هم زهر
بگم، بعضی ها داریم که اینا بی حساب بارده بهش میشن.
ہم نے بیان کیا کہ آخرت یوم حساب ہے جس میں حساب کتاب ہوگا، لیکن قرآن نے بیان کیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے گزر جائیں گے.
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
بے شک جو صابرین ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے ان کو بغیر حساب کتاب کے اجر.
بعض یہ خیال کرتے ہیں بدون حساب کتاب اونجا، یعنی
بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہاں بغیر حساب کتاب کے کچھ بھی نہیں ہوگا حساب کتاب،
یا بہتے ہی رزق بھی حساب ملن درمالا،
یا بعض لوگوں کو خدا نے کہا کہ ہم بے حساب رزق عطا کریں گے.
وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَاللَّهُ يَزُوْ مَنْ يَشَوْ بِغَيْرِ حساب،
یعنی خدا اپنی فضل سے اضافہ کر دے گا، اور خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کی عطا کرتا ہے.
یا برای بحیثیت داریم یرزقون فیها بغیر حساب،
یا جنتیوں کے لیے بیان کیا گیا کہ وہ خدا کے یہاں سے رزق پاتے ہیں بغیر حساب کتاب کے.
یعنی حساب کتاب نہیں،
یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں حساب کتاب نہیں ہے.
بس یہی سب گفتن دیکھے،
بعض لوگوں نے ایسی اس سے مراد لی.
از این طرف میم یوم الحساب ہے،
ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ قیامت یوم حساب ہے،
از این طرف میگیم خدا حسیب ہے،
اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ خدا حسیب ہے حساب.
از این طرف خدا فرموده بله یو پس صابرون اجرهم بغیر حساب یرزقون بغیر حساب تا آره،
اور تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خود کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کو بغیر حساب کتاب میں رزق عطا کریں گے، بغیر حساب کتاب کے ان کو ان کا اجر دیں گے.
حساب در این آیات به معنای شمارش،
اس آیت میں کہ جہاں کیا گیا کہ ہم بغیر حساب کے دیں گے، وہاں مراد گنتی کے بغیر ہے،
یعنی بی شمار می دہن،
یعنی اتنا دیں گے کہ جو گنتی میں نہ آ سکے،
نہ بی حساب بدہن.
یہاں پہ بے حساب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کسی کا معیار نہیں ہوگا اس کو دیں گے، حساب ہوگا لیکن جب دیں گے تو اتنا جو گنتی میں نہ آئے،
یعنی بی شماری کہ تو قدرت شمارشش رو نداری،
یعنی اتنا عطا کریں گے جس کو گننے والا گن نہیں سکے گا.
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی تو نمیتونی حساب کنی، نه دستگاه خدا گزاف کاره،
یعنی ایسا نہیں کہ خدا وند عالم کی جو حکومت ہے، خدا وند عالم کا جو قانون ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کا نظام ہے کہ بغیر حساب کتاب کے. یہ بغیر حساب سے مراد ہے گنتی کے بغیر ہوگا، جسے کوئی گن نہیں پائے گا.
فرق است بین بی حسابی و بی شماری،
بے حساب ہونا اور بے گنتی کا قابل نہ ہونا، دونوں میں فرق ہے.
خدا بی شمار می دهد نہ بی حساب می دهد،
خدا بے شمار دیتا ہے لیکن بے حساب نہیں دیتا.
مشکل اینه کہ ما اینا رو قاطع می کنیم،
ہماری مشکل یہ کہ ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، ایک سمجھتے ہیں.
خداوند بی شمار می دهد،
پس لگتا یہ کہ خدا بے شمار عطا کرتا ہے.
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی بی شمار.
پس اس آیت کو بسرا پڑھنا چاہیے کہ خدا وند عالم صابروں کو جو اجر دے گا بے شمار عطا کرے گا،
نہ حساب کتاب در اونجا نہیں،
ایسا نہیں کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا.
دقیقاً حساب کتاب هست و خدا حسیب ہے،
یقیناً خدا حسیب ہے اور وہ حساب کتاب کرے گا.
عزیزان من، اسلام رو، قرآن رو، روایات رو بخوایم معنا کنیم، باید اول یک چیزی داشته باشیم از قرآن بعد بتونی معنا کنی.
حدیث وغیرہ میں قرآن کو، روایات کو، احادیث کو مانا کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس پہلے کچھ ہو جس سے ہم سمجھ سکیں، پھر مانا کریں اس کا.
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. معنی یہ ہے کہ بے شمار
یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو خداوند عالم جنت میں لے جائے گا اور ان کو وہاں بغیر حساب کے رزق عطا کرے گا. یہاں پہ بھی مراد بے شمار.
یہ نکتے دیگه هم بهتون بگم، چون این بحثا ادامه داره، میخوام اینا رو نه سرپستایی است که میخوام آشنا باشید.
یہ ابھی عنوان کا جس کو یہاں پہ ہم نے بیان کیا ہے، یہ بحث لمبی ہے، انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے.
پس حساب در قیامت حساب ہے،
پس حساب کا مطلب قیامت میں حساب ہے.
و در قیامت اگر چیزی بود به غیر حساب یعنی بی شمار.
اور اگر قیامت کے معاملے میں کہیں آپ دیکھیں قرآن میں روایت آئے بغیر حساب، تو اس سے مراد بے شمار ہے،
نہ اینکہ دستگاہ خدا حساب کتاب نداره.
اس سے مراد ہرگز بھی یہ نہ لی جائے کہ خدا کے یہاں حساب کتاب نہیں ہوگا.
یہ یادتون باشه،
یہ ذہنوں میں رکھنے والی
حساب و کتاب ہیں،
بس حساب اور کتاب ہے خدا کے یہاں.
نکتے دیگری که باید بهتون عرض کنم،
ایک اور نکتہ جو آپ کے سامنے پیش کروں،
این است که بدانید حساب غیر از
حساب عقاب کے علاوہ ایک چیز ہے.
آره ممکن ہے در حسابی در کار باشه اما عقابی نہ باشه.
ممکن ہے کہ خداوند عالم حساب تو کرے عقاب نہ کرے، جس کو بیان کریں گے
معلم سر کلاس نمرات رو حساب.
مثلا مثال یہ ہے کہ استاد کلاس میں اس شاگرد کی کام کیے جانے والے کام پر حساب کرتا ہے، چیکنگ کرتا ہے.
لیکن معدرف یا سا
مثلا کوئی طالب علم وہ 100% نمبر لیتا ہے،
یہ کیا مشہور سے،
اور کوئی طالب علم ایسا جو زیرو لے لیتا ہے.
پس حساب کردن ہمیشہ مساوی با عقاب نہیں.
اب استاد نے حساب تو کیا ہے لیکن سزا نہیں دے رہا بھی یہاں پہ کسی کو، لیکن اس نے حساب کیا، ایک نے 100% نمبر لیا، ایک نے زیرو لیا.
همچنانی که حساب خود هشدار دهنده هست،
البته خود حساب که اپنے اندر جو ہے وہ ایک خطرہ موجود ہوتا ہے،
بیم دهنده هست،
اور حساب خود ڈرانے والا ہوتا ہے.
وعد دهنده به بهشت هم هست.
اگر حساب کتاب سے انسان ڈرتا ہے تو فقط ڈراتا نہیں خدا، بلکہ جنت کی بھی امید دلائی جاتی ہے. سب
کتاب سے یادتون باشد کہ این که میگیم حساب همیشه مساوی نیست با عقاب.
پس حساب عقاب یعنی سزا کے برابر نہیں ہے، حساب کا معاملہ الگ ہے، حساب ہونا ضرور ہے.
پس هر حسابی عقاب نیست، ممکن تو یہ حسابی ثواب هم نهفته باشه. بله،
اور ہر حساب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عذاب ہو، بلکہ ممکن اس کو ثواب ملے.
اما در هر عقابی حساب هست،
لیکن جہاں کہیں بھی کسی کو عقاب کیا جائے یعنی سزا دی جائے وہاں حساب ہے.
بله، عقابی بھی حساب کے لیے،
یعنی ایسا نہیں کسی کو سزا دے دی جائے بغیر حساب کتاب کے، ایسا نہیں ہوگا.
ثواب بغیر حساب ہم داریم، اما ثواب بغیر حساب معنی چی بود؟
ہم نے بیان کیا کہ ایسا ثواب کے جس میں بغیر حساب کتاب پہ ثواب دیا جائے گا، اسے کیا مراد تھی؟
معنی چی بود؟ بی شمار دادن بود. شما هم بعضی از بایین گه بی شمار،
بعضی اگر آپ بھی تو کہتے ہیں بی شمار.
خب این یک. بعضی از مواقع حساب و کتاب دو تا معنا داره.
بعض اوقات حساب کتاب کا دو معنا کیے جاتے ہیں.
اونجایی که کسانی که انبیا را، اولیا را تکذیب میکنن، با احکام خدا مقابله میکنن،
وہ لوگ کہ جو انبیاء اولیاء کے اوصیاء کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں، خدا کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں.
فحاسبناها حسابا شدیدا،
وہاں خدا نے بیان کیا کہ ایسے افراد جو انبیاء اولیاء کے اوصیاء کی تکذیب کریں، احکام الہی کی مخالفت کریں، وہاں ان کا شدید حساب لیں گے.
شدید در اینجا بکنه دقیق،
شدید سے مراد یہاں پہ دقیق ہے، یعنی کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں جائے گی، ہر چیز جو باریک سے باریک بھی ہوگی اس کا حساب ہوگا.
ظاہی ہم حساب رو آسان
بھی اور بعض حساب یا تو بیان کیا گیا کہ حساب کو کہا گیا کہ ہم آسان حساب لیں گے.
آرے فاما من اوتیه کتابه به یمینه فسوفه یحاسبه حسابا یسیرا،
پس جس کی کتاب نام عمل اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہم قریب آسان حساب لیں.
معلم سر کلاس بچہ ہمیشہ 20 می آورده.
مثلا استاد کلاس میں شاگرد کو دیکھتا ہے کہ یہ شاگرد وہ ہے کہ جو ہمیشہ 100% نمبر لیتا تھا،
بس
بس بس بس بس بس
بس بس همه منوطیه کتاب و به یمینه فزوفه یوهانو یوهاسه با حساب این یسیر را
بس اگر استاد نے دیکھا کہ شاگرد ہمیشہ اچھے نمبر لیتا تھا اس مرتبہ کچھ 19-20 کیا ہے کیا کرے گا آسان
حساب اما اونی کہ نہ مقاومت کرده بغاوت کرده درس نخونده لگت برونه کرده و حاسبنام و حسابن شدید را
لیکن ایک اور شاگرد ہے کہ جس نے پورے سال پڑھا نہیں مخالفت کی استاد کی بات نہیں مانی احترام نہیں کیا اس کا حساب شدید ہوگا
بس ان دونوں سے یادتوں باشے
بس ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا
یکی این کہ بغیر حساب معنیش بیشمار ہے
کہ جہاں پہ بھی قرآن کریم میں آیا بغیر حساب حساب کے بغیر وہاں مراد بے شمار ہے جو گنتی میں نہ آئے
ما بے حسابی نہ داریم بے شماری داریم
اور بے حساب کوئی بھی چیز نہیں ہے بے شمار ہے
یکی این که هر حسابی عقاب نیست
دوسرا نقطه یه که هر حساب کا مطلب سزا نہیں ہے عقاب نہیں ہے
این تا اینجا برا اصل حساب کتاب بود و اعداد
و بیان تک کی بحث ہماری حساب کتاب اور اعداد کے اوپر تھی
خب یہ آیه کنتیم اون آیه هم میخوایی معنیش معلوم بشه میرسم اچھا
اور اس آیت کو پڑھا تھا اس آیت کا بھی معنی کرنا چاہتے ہیں
این آیه باید خود دقت بشه داره
بڑا توجہ چاہیے سائن کے بارے
ان تب دو مافی ان فسکم و تقو یو حاصل کن به امدا اونی که در ضمیر شما هست تو فکر شما هست چه در بیرون بیارید اجرایش کنید عملیاتش کنید چه در دل بمونه یو حاصل
جو کچھ بڑا نے بیان کیا کہ جو کچھ بھی تمہارے نفسوں میں گزرتا ہے تمہارے ضمیر کا حصہ ہے عملی طور پر سامنے نہیں آیا اور چاہے وہ عمل جو عملی طور پر سامنے آ گیا دونوں پر خدا تمہارا حساب کرے گا محاسبہ کرے گا
یعنی آنچه که در دل تو گذشته در ذهن تو گذشته دو حالت دارد یک حالت این است که او را عملیاتی میکنی در بیرون یا حالت این نه بر هر دو حالت محافظه اینطور معنا میخوایم بکنیم آیا را میخوایم معنا بکنیم
اس آیت کا مبی معنا کرنا چاہ رہے ہیں یعنی جو کچھ بھی آپ کے دل و دماغ میں گزرتا ہے اور وہ یا تو عملی طور پر سامنے آ جاتا ہے آپ اس پہ عمل کر بیٹھتے ہیں یا عمل نہیں کرتے دونوں پر خدا کہہ رہا ہے میں حساب کروں
آیا این طور ہے
کیا واقعی اسی طرح ہوگا
فرض بر بندہ حسد داشتا
مثلا ان فرض کیجئے کہ مجھے حسد ہے کسی سے
بلی نسبت محسودم کاری نہ کردم
مجھے اگرچہ کسی سے حسد ہے لیکن جس سے میں حسد کرتا ہوں میں اس کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کیا
بعد من بعد از دست یک کسی بسیار عصبانی شدن گفتم بیاد یک سیری به ایش بزنن نه نه دادن
مثلا میں کسی سے کسی بات پر غصے میں آ گیا میں دل میں خیال گزرا کہ میرے سامنے ایک تھپڑ ماروں گا لیکن جو سامنے آیا میں نے نہیں مارا
بعد من یک کسی یک کار خیلی زشت 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 کرد گفتم اگر دستم بیاد میکشمش
مگر کسی نے ایک بہت ہی برا کام انجام دیا میرے ذہن میں خیال گزرا دل میں خیال آیا کہ سامنے آیا تو اسے جان سے مار دوں گا
بلے عمل نہیں کرنا ہوں
لیکن میں نے کیا نہیں ایسا
بلے تو ذہن میں آیا
میرے ذہن میں آیا
ان تو دو مافیان سوسکم او تو کوئی ہو سکم بہتلا انہوں میں سے سب پس بھی نہیں بھائی پہلے خطرناک ہے
معاملہ تو خطرناک ہو گیا چونکہ خدا نے کہا کہ جو کچھ تمہارے ضمیر میں گزرا جو کچھ تمہارے ذہن میں آیا چاہے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو دونوں پر حساب ہے
چیکار کنیم؟
کیا کیا جائے؟
بی خود بی خود بی خود محاسبه بگیم
بغیر کسی وجہ کے ابھی کوئی عمل کیا نہیں فقط گزرا ہے خیال ہے اس پہ بھی حساب ہوگا مانے پکڑو بھی
اینجا رو خوب گوش کنیم
توجہ کیجئے گا اس پہ
ببینید این بحثی که داریم الان انجام میدیم بحث محض عرفانی نیست
یہ جو میں آپ کے سامنے بحث کر رہا ہوں یہ عرفانی نکات نہیں ہے عرفانی بحث نہیں ہے
بحث اخلاقی آنچنانی هم نیست
یہ بہت زیادہ گہری اخلاقی بحث بھی نہیں ہے
بلکہ یہ بحث تقریبا فقہی ہے
بلکہ اس کا تعلق فقہ کے عنوان سے فقہی بحث ہے
چون ببینید نیت رو در سه منطقه ازش بحث کردم
اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ نیت کو ہمارے یہاں تین جگہوں پر بیان کیا گیا
یکی تو فقه
فقه میں نیت پہ بہت اہمیت دی جاتی ہے
یکی در اخلاق
اخلاق میں نیت پہ
اہمیت در عرفان ہے
عرفان میں اہمیت دی جاتی ہے
ہر کدامش یک باب مخصوصه به خودش رو داره
اور ہر جگہ نیت کا اپنا ایک خاص باب ہے اس کی اپنی خاص بحث ہے
چون داریم بحث از مؤاخذه عموم مردم میکنیم
چونکہ ہماری بحث کا محور عمومی لوگوں کا مؤاخذہ حساب کتاب ہے
پس ما بحث فعلی نیت رو میکنیم فعل جمله.
اسی وجہ سے ہماری جو بحث ہے اس میں جب ہم نیت کی بات کرتے ہیں تو ہم فقہی نیت کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں.
دو نکات پر توجہ کیجیے گا.
دو نکات پر توجہ کیجیے گا.
ببینید عزیزان من، این جلسات من نمیخوام خطابه بخونم، من میخوام موضوعی که حرفی میزنم شما از اینجا بیرید چیزی دستتون باشه.
عزیزم من هم سه متعدد بار کہہ چکا ہوں اور ہمیشہ آغاز کی تاکید کرتے ہیں کہ میں خطابت نہیں کرتا نہ خطابت کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ کچھ یہاں سے آپ لوگ لے کر جائیں.
اینا نیاز به توضیح داره، اما من نمیخوام خطابت بکنم، میخوام یک چیزایی بگم دستتون باشه، یادتون نره، انشاءالله در آینده مفید باشه.
اور چاہتا ہوں کہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں تاکہ آپ کے آئندہ انشاءاللہ کام آ سکے.
این بخشی رو که الان میگم خودش نیاز به جلسات متعدد داره، ولی تو خلاصه میکنی بهتون.
اور جو کچھ ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو خود کئی جلسوں کی ضرورت ہے کہ اس کی وضاحت دی جائے، لیکن میں مختصراً بیان کر رہا ہوں.
دونوں اکثر توجہ
دو نکات پہ توجہ کیجیے.
یک اینکه ما روایات زیادی داریم که در مقابل نیت خوب و حسن ثواب میده.
ایک روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ جو ہماری اچھی نیت ہوگی، اچھے کام کی نیت، اس پر بھی ہمیں ثواب دیا جائے گا.
پر اس صحابی کو معاف کرنا ہے،
چاہے اس نیت کو کرنے والا اپنی اس نیت پر عمل کر نہ پائے.
الان نیت میکنم برم زیارت برادر دیدی،
بس میں بھی یہاں بیٹھ کے نیت کر دوں کہ میں یہاں سے جاتے ہوئے اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہوں، اس سے ملاقات کرتا ہوا جاؤں گا.
میرم بڑا یاد آمی،
لیکن راستے میں آ گیا، کوئی کام پڑ گیا، بھول گیا، نہیں کیا یہ کام،
یہ خالی پیش میں آتا شو،
یا کوئی کام آ گیا میں نہیں کر سکا. یہ
نیت ہی رودا نیت حقیقی ہو.
اب بتائیں یہاں پہ بھی
بازی در نہیں ہے،
یہاں پہ بھی نیت سے مراد یہ نہیں کہ اب جب کے پاس چل گیا کہ نیت پر بھی ثواب ہے تو ایسی نیتیں کرتے رہے، حقیقی نیت ہو.
بعد میں نیت المومن ہے، خیر میں نیت بھی کرے گا پہلے میرے دل میں.
ہاں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مومن کی نیت بھی اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، بس ایسی نیتوں کو گزارے نہیں، حقیقی نیت، ارادہ، نیت
نہیں، اسی بازی ہے نا، واقعا نیت داشت،
نیت ہو، ارادہ ہو حقیقی معنی میں.
اگر کسی چنین نیتی داشته باشه موفقم نشه به عمل، به ثوابو میدن.
بس اب اگر کسی نے سچی نیت اور سچا ارادہ کیا ہو کسی کام کے کرنے کا اور کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر پایا ہو اچھائی کا کام، تو اسے ثواب مل جائے گا.
چون مانعی پیش آمده، یا غفلت بوده یا نسیان بوده یا یہ مسئلے دیگه بوده.
کیوں اپنے نیت پر عمل نہیں کر پایا؟ کیونکہ کوئی رکاوٹ آ گئی، کسی بھی طرح کی رکاوٹ، کوئی کام پڑ گیا.
اگر انہا نبود، ان آقا انقدر طیب نفس دارد، تطہیر باطن دارد که اقدام بود.
یعنی شریعت اس بات کو کہتی ہے کہ چونکہ یہ شخص پاک ہے، اس کی نیت پاک تھی، سچی تھی، اگر یہ رکاوٹ نہ آتی اس پہ عمل کر جاتا شریعت اس پہ.
اب اگر کسی نیت سے گناہ کیا چطور؟
دوسری طرف کوئی برائی کا ارادہ کرے، برائی کی نیت کرے،
برو مؤاخذہ نہیں کنن، مگر اینکہ عملیاتی بشون
اس کی بری نیت کے اوپر اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اس کا پکڑ نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنے اس برے ارادے پر عمل نہ کرے.
ہم ان کی کوئی میں ادا سے کسی ایسا بولے میں بیاد ایک سیدھی بہت مدانا یہ داد سارش مدانا
مطلب جیسے میں نے کہا کہ کسی سے میں ناراض ہو گیا ہے، کسی کی بات بری لگی ہو، میں سوچا کہ اگر سامنے آیا تو اس کو ڈانٹوں گا، تھپڑ ماروں گا، میں نے نہیں کیا.
ان حرف ماں کی اصل روایات فہمیدے،
یہ روایات ہمیں اس طرح بتا رہی ہیں. اب سوال یہ کہ روایات تو یہ بتا رہی ہیں کہ بری نیت کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اور بری اچھی نیت کے اوپر ثواب ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ تم عمل کرو نہ کرو، جو کچھ تمہاری ضمیر میں گزر رہا ہے اس پہ بھی حساب ہے.
تو دو معافی انفسکم متقو یحاسبکم بہ اللہ.
قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں گزر رہا ہے، تمہاری ضمیر کا حصہ ہے فقط، وہ عملی طور پہ نہیں بھی آیا، اور جو عملی حصہ بن گیا دونوں پہ پکڑ ہے.
جواب
اس کا جواب یہ
ہے،
بری نیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں.
ایک نیت ہے اس کے محرک ہیں، زمینہ ہستن برا طلب.
ایک نیت وہ ہے کہ جو کسی برے کام کا زمینہ فراہم کرتی ہے.
ان مادامی کی محقق نہ شود تو تک
جب تک اس بری نیت پہ کام انجام نہ پائے انسان کی پکڑ نہیں ہوگی.
ولی گاہی از مواقع خود نیت در شرح مقدس حرام ہے.
اور بعض اوقات غور کیجئے گا، ایک مرتبہ جو پہلی قسم بری نیت کی بیان کی، یہ بری نیت زمینہ ہے برے عمل کے لیے، یعنی یہ زمینہ فراہم کرے گی، ضروری نہیں اس پہ عمل ہو جائے. دوسری نیت وہ ہے کہ جو خود نیت کرنا حرام ہے،
خود نیت حرام ہے،
یعنی اس نیت کو کرنا، اس ارادے کو کرنا ہی حرام ہے،
خود ان حالت ان چنینی حرام ہے،
اس نیت میں رہنا، اس کے اندر آنا حرام ہے.
فرض کنید اگر
اسرائیل به غزه حمله کنه، بزنه مسلمان رو بکشه، یه مسلمان دیگه راضی باشه.
مثلا اگر اسرائیل آئے
اور
غزہ کے اوپر حملہ کر دے اور مسلمانوں کو تہ دیکھ کر دے، دوسری کونے میں بیٹھا ہو کوئی مسلمان اس پر رضایت کا اظہار کرے کہ ہاں جو ہو رہا صحیح ہے،
این گناہ ہے،
یہ خود گناہ ہے،
این گناہ ہے. الراضی بعمل قوم کداخل فیہم ولو نکرہ.
امام نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کے فعل پہ راضی رہنے والا اس کام میں داخل ہوتا ہے، اس کام میں شریک ہوتا ہے.
این امر قلبی این چنینی حرام ہے.
بس میرا یہ قلبی اطمینان یا سکون کہ میرے بھائیوں کو وہاں مار دیا گیا، میں کچھ بھی اپنے اندر نہ سوچوں، یہ حرام ہے.
یا اگر چنانچہ گناہی رو دید خوشحال بشے،
یا اس کے برعکس کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اس گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہوئی،
ولو خودش گناہ نہ کرے، حرام ہے خوشحالی.
اگرچہ اس نے خود اس گناہ میں کوئی شرکت نہیں کی، خود اس گناہ میں نہیں گیا، لیکن اس کو دیکھ کے خوش ہو گیا کہ حرام ہے.
پھر ہم گناہکار رو میبینیم کہ الحمدللہ آدم بد ہے. این بابا این چیزا این نیت های این چنین حرام ہیں.
اس طرح کی نیتیں حرام ہیں.
آیه اینجا رو میگه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، دوست داری مسلمان کشته بشه، یحاسب کن بکلا. بله،
خب آیت نے جو بیان کیا وہ اس نقطے کو بیان کیا کہ اگر تم اپنی نیتوں کو عملی طور پر میدان میں لاؤ، اظہار کرو، یا تمہارے ضمیر میں گزرے وہ چیز، اس پہ خدا حساب کرے گا.
خلاصہ ان رو انشاءاللہ باید توضیح بیشتری بدم. پس یادتون باشه نیت ها دو قسمه.
پس نیت ها دو قسمه،
نیت هایی که خودشون مقدمه هستن و محرکن،
ایک نیت ها که جو زمینه فراهم کرتی ہے کسی گناہ کے لیے،
یک نیت نه خودش به خودی خود در اسلام حرام
ہے، اور دوسری نیت کی قسم ہے کہ جو خود ارادہ کرنا ہی حرام ہے، اس کا جواز موجود نہیں ہے.
این بحث رو انشاءاللہ در بخش نیت هفته آینده دنبال خواهیم کرد و مسئله حساب و کتاب رو بنا داریم انشاءالله یه قدری ببینیم چجور میشه. حالا حرف نزد انشاءالله. السلام علیکم و